الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مثنی مولانا روم سے انشاءاللہ تعلیم ہوگی جیسے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ حکایات کے ذریعے سے حضرت بہت مفید مضامین بیان فرماتے ہیں وہ ان حکایات کا یعنی اصلی ہونا بھی ضروری نہیں ہے بعض دفعہ فرضی حکایات ہوتی ہیں جس طوطا کی کہانی یا گدے کا یا جو بھی ہے اس سے بھی حضرت اپنی مطلب جناب امراد پوری فرما لیتے ہیں تو ایک قصہ چل رہا ہے کہ وہ ترک جو تھا وہ ظاہر ہے مطلب صبح کے وقت مخمور تھا تو اس نے قوال سے کچھ سنانے کے لیے کہا تھا اس پر حضرت نے دونوں باتیں یعنی ایک تو شراب ہے جو کہ یہ گندی شراب ہے اور دوسرا شراب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان مست ہوتا ہے اس کو بھی یعنی اسی طرح بیان کیا جاتا ہے اشعار میں تو ان دونوں حوالوں سے حضرت نے بات فرمائی ہے اور بات آگے بڑھی ہے اور اس میں سماع کی بات پہ آ گئی یعنی قوال جو مطلب اچھے اشعار سناتا ہے اس میں چونکہ بہت سارے افراد تفریح واقع ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ سماع جو ہے اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عارفانہ اشعار ہوتے ہیں جو عارفین کے اجتماع میں سنائے جاتے ہیں اور اس کا سنانے والا بھی عارف ہو اور سننے والے بھی عارفین ہو ان میں کوئی عورت اور بچہ نہ ہو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ یہ نہ سنائے جائیں پھر یہ سماع کی محفل ہوتی ہے اگر ان تمام شرائط پر عمل نہیں کیا گیا ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوا تو پھر وہ جائز سماع نہیں ہوگا وہ پھر ناجائز ہوگا اس میں حرام شامل ہو جائے گا اس وجہ سے جو لوگ سماع کا صرف مطلب نام سے ہی مطلب وہ کرتے ہیں کہ جو سماع ہے اور اس میں تو وہ صرف پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو وہ اس گانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے لے جاتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں تو پھر وہ سب کو ناجائز کہنا شروع کر لیتے ہیں تو سب ناجائز بھی نہیں سب جائز بھی نہیں تو جائز ہے وہ جائز ہے وہ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے افراد تفریح دونوں طرح چیزیں ممنوع ہوتی ہیں تو جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں انتہا پسند ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ درمیان والی چیز پہ نہیں ٹرتے کچھ لوگ اس طرف ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرف ہوتے ہیں لیکن جو حق بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں اور آج کل حق کے اوپر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں یعنی یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو یعنی درمیان میں اعتدال پر رکھتے ہیں اس وجہ سے شر غالب ہے اور خیر مغلوب ہے مطلب خیر کم ہے تو حضرت فرمانے چونکہ کردند آشتی شادی و درد مطرباں را ترک ما بیدار کرد جب شوق سما کی خوشی اور گرانی خمار کی تکلیف باہم مل گئیں تو ہمارے ہیرو ترک نے قوالوں کو جگایا تاکہ ایک گانا سنائے یہاں مولانا اس قوال کے گانے کو اپنے مذاق میں نقل کریں گے قوال نے جو غزل گائی تھی اس کا ذکر اصل الفاظ میں آگے آئے گا اس میں بظاہر معشوق کی مجائز سے خطاب مولانا یہاں اس نقل بالمعانی میں محبوب حقیقی سے خطاب کر رہے ہیں چنانچہ فرماتے مطرب آغازی خواب ناک کہ علم کے القاس یا من لا اراک تو قوال نے اس مضمون کی ایک مستی خیز بیت شروع کی مطرب آغازیت دیتے خواب ناک اصل میں یہاں بیٹھے لکھے ہوئے بیٹا تو فارسی میں ہی نہیں یہ بیت ہوگا مطرب آغاز یت بیت خواہ بنا کہ اللنی کا سبیا من لا اراک. تو قوال اس مضمون کی ایک مستی بیت شروع کی کہ اے وہ محبوب جس کو میں دیکھ نہیں سکتا مجھ کو شراب کا پیالہ دے. آگے اسی عدم رویت کی وجہ ارشاد ہے. انت وجہی لا عجب ان لا اراہ غایت القرب حجاب والاشتباہ. اے محبوب حقیقی تو گویا میرا چہرہ ہے, اس لیے کچھ تو عجب کی بات نہیں کہ میں اس چہرے کو نہیں دیکھتا, کیونکہ چہرہ کا غایت قرب عدم رویت کا حجاب ہے. یہ جو چیز انسان مثلا آنکھ کی پتلی جو ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, ہاں آئینے میں دیکھ سکتا, تو ذل ہو گیا, وہ تو اصل نہیں ہوا. ہاں جی, تو کسی نے کہا ہے نا پتلی کی نظرہ نظر میں مستور ہے تو. ہاں جی, یہ پتلی کی طرح تو نظر میں مستور ہے اور بہت قریب ہے لیکن کتنا دور ہے مطلب یہ نہیں, کیونکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ یہاں چہرے کی بات ہو گئی کہ چہرے کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا, ہاں یہ ہے کہ آئینے میں دیکھ سکتا. انت عقلی لا عجب ان لم اغاک من وفور الالتباس المشتبک. تو گویا میری عقل ہے اس لیے کچھ تعجب کی بات نہیں کہ میں پیش درجویش اشتباہ کی وجہ سے نہ دیکھ سکوں. حیث و اقرب انت من حبل الورید لم اقل یا نداء للبعید. جب تو مجھ سے میری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے تو میں یا کا لفظ بغیر زندہ نہیں کہا, کیونکہ یا نداء بعید کے لیے ہے. واہ, لم اقل یا, یعنی میں یا نہیں کہوں گا, یا نداء للبعید مطلب میں نے نہیں کہا, یا نہیں کہا, کیونکہ یا جو ہے نا وہ نداء البعید کے لیے ہے. بل اغالت ہم انادی فی القفار کے لأکتم من مائیہ من من اغار. بلکہ اس نا میں نااہل لوگوں کو مغالطہ میں ڈالتا ہوں, اس لیے ویرانوں میں بھی ابھی تجھ کو پکارتا پھرتا ہوں, تاکہ اس محبوب کو جو میرے ساتھ ہے اس شخص کو میں چھپاؤں جس سے میں غیرت کرتا ہوں. ان نااہل لوگوں سے امید نہیں کہ ان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو, لہٰذا اس لوگ کو رائے خدا دکھانا بزول بلکہ غیرت مندی کے خلاف, یہی وجہ کہ میں تیرے لیے یا کا کلمہ بطور ندائے بعید استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ تجھ کو بعید سمجھ کر اس کا متوجہ نہ ہو. ہاں جی, ای سخن پایا نہ دارد اے عزیز بشنو اکنون نقطۂ صاحب تمیز. اے عزیز, یہ بات انتہا نہیں رکھتی, اب ایک صاحب تمیز کی نقطہ خیز بات سن لو. یعنی طلاق اقربیت کا مضمون غیر متنابی ہے, اس کے ذکر کو ملتوی رکھو. اس زمن میں غیرت کا جو ذکر, اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یعنی ذات کے بارے میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, وہ تو ناممکن ہے. ہاں البتہ صفات کے بارے میں جتنا بھی کل جائے, تو جتنا کل جائے وہی کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. تو یہاں پر مطلب چونکہ معیت الہی جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی اللہ پاک میرے ساتھ ہے, تو یہ معیت الہی بھی متشابہات میں فرماتے ہیں ہمارے اکابر کہ متشابہات میں. متشابہات اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اس پر ایمان لانا تو واجب ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے, لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہاں جی, کیوں, وجہ کیا ہے کہ وہ انسان کی عقل میں آ نہیں سکتا, انسان کی عقل سے بعید ہوتا ہے وہ. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے, یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ اللہ پاک کا قرب کیسا ہے, کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں ان سے زیادہ ان کے حبل ورید سے زیادہ قریب ہوں, تو اس کو ماننا تو پڑے گا کیوں قرآن پاک میں, لیکن کیسے ہے یہ جانتے ہیں. تو اس لیے وہ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ الرحمن اور عرش استوا کا مطلب کیا ہے, یعنی رحمان نے استوا کی مطلب جو ہے نا عرش کے اوپر, تو استوا تو عموماً اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر جلوس کیا یا بیٹھ کیا, اس کے لیے مطلب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو ورا الورا ہے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں پھر حضرت نے فرمایا الاستوا معلوم, استوا کا تو پتہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں, والکیف مجہول، اس کا جو کیف ہے معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہے. وہ سوال ان البدع، اور سوال اس کے بارے میں بدعت ہے. سوال اس کے بارے میں کر، کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو اقربیت ہے، مقربین تو ہے، موجود ہیں، لیکن کیسے ہیں یہ کوئی مطلب اس کا وہ نہیں کر سکتا. تو حق تعالیٰ کی اقربیت کا مضمون غیر متعین اس کے ذکر کو ملتے ہوئے اس زمن میں غیرت کا ذکر آئے، اس کے مطابق صاحب تمیز کا متنقع سن لو. اس سے مراد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور آپ کی محبہ صادقہ ہیں. ان نے بتقاض غیرت ایک نابینا شخص پر اپنی نگاہ نہیں پڑھنے دی. جواب سے ہم نے اس کی وجہ دریافت، تو انہوں نے ایک نقطہ خیز جواب عرض کیا. یہاں سوال ہو سکتے، اوپر تو یہ ذکر تھا کہ محبت تقاضا غیرت یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بیگانہ اس کے محبوب کو دیکھے، مگر اس کی تائید میں یہ قصہ بیان کیا جس میں محب نے بتقاضا غیرت محبوب یہ گوارا نہیں کہ محبوب کے سوا کسی اور پر نظر کرے. ان دونوں باتوں میں تطابق نہ ہوا. اس کا جواب یہ ہے، اس معاملے میں دراصل محبوب کی غیرت معتبر ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا محب کسی غیر پر ملتفت ہو، اور اگر غیر پر ملتفت ہو تو پھر اس بات کو پسند نہیں کرتا ایسا عاشق ارجائی مجھ پر نظر بھی کرے. یعنی یہی بات اس آئندہ قصہ کا حاصل ہے، اور چونکہ محب صادق محبوب کے ارادہ کا تابع ہوتا ہے، اس لیے ایسے ملتفت لغیر کے لیے وہ محب صادق بھی چاہتا ہے کہ وہ عاشق ارجائی محبوب کو نہ دیکھے، اور یہ غیرت حاصل ہے اشعار والا کا. تو آگے اشعار سے انشاءاللہ بات کو لیں. اچھا یہ تو پورا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ اقربیت والا مضمون یہ تو بیان نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت لمبا ہے، اور اتنا لمبا ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اس کا ذکر ملتوی کرو. البتہ اس میں جو غیرت کا ذکر ہے، تو غیرت کا ذکر کہاں پر آیا ہے؟ یہ ہے بل اغالت ہم انادی فی القفار کھیلا اکتم ممن اغار، بلکہ میں نا اہل لوگوں کو مغالتا میں ڈالتا ہوں، اس لیے ویرانوں میں ابھی تجھ کو پکارتا پھرتا ہوں تاکہ اس محبوب کو جو میرے ساتھ ہے اس شخص سے اسے میں چھپاؤں جس سے میں غیرت کرتا ہوں. یعنی نااہل لوگوں سے امید نہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو، لہٰذا اس لوگوں کو رائے خدا دکھانا بزول بلکہ غیرت مندی کے خلاف ہے. یہی وجہ کہ میں تیرے لیے یا کا کلمہ بطور ندائے بعید استعمال کیا تاکہ وہ لوگ تجھ کو بعید سمجھ کر ادھر متوجہ ہو. مثلا بات یہ ہے کہ بعض لوگ، چونکہ اللہ بھی غنی ہے نا، اللہ بھی غنی ہے، اور جو اللہ پاک سے استغنا رکھتے ہیں تو پھر ان سے پھر وہ غنی ہے. بات ہے نا، مطلب قرآن پاک میں بات ہے نا کہ اللہ پاک کو بھی پرواہ نہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ ملاقات کا شوق نہیں رکھتا تو میں بھی اس کے ساتھ. تو یہ بھی مطلب گویا ہے کہ جو نہیں چاہتا تو پھر اللہ پاک بھی اس طرح نہیں چاہتا. تو یہ وہ غیرت والی بات ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ اگر ایک انسان واقعتاً اتنا زیادہ کریم ہو کہ وہ سب کچھ بہت معمولی محنت پر دے رہا ہو اور پھر بھی اس کو کوئی نہ لینا چاہے، تو یہ نا قدر کی انتہا ہے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی طرف پھر وہ التفات ہی نہیں فرماتے. میرے خیال میں اس میں شاید وہ روایت بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو رمضان شریف کے بارے میں، رمضان شریف میں اللہ پاک کی رحمت اتنی زیادہ برس رہی ہوتی ہے کہ معمولی باتوں پہ لوگ کو معاف کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کسی پہ آ گیا اور اس کی وجہ سے بھی وہ بخشا نہیں گیا، تو پھر وہ بد دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو تباہ برباد کرے. وہ بھی یہی غیرت والی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے تو پھر ان کے سامنے ان کی بات بھی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ مطلب نہیں چاہتے اس طرح مطلب وہ ہے. اصل میں ہے یہ کہ اگر کوئی اس کو دعوت کے خلاف سمجھے کہ بھائی دعوت ہی پر نہیں دے سکتے, نہیں دعوت تو دینا چاہیے, دعوت تو کام ہے, امت دعوت ہے, لیکن جن کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بالکل ماننے والے نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے. اور یہ بھی باقاعدہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ جن کو جو ہے نا وہ تو اللہ سب سے فار فرمایا جاتا ہے کہ فکر نہ کرو, فنتظر نو منتظرون, مطلب یہ کہ وہ یہ جن کا معاملہ ہی الٹا ہے وہ کسی طریقے سے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ پاک کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا مطلب جو ہے نا وہ کہیں. اور وہاں پر جو جلال ہوگا نا اس کی بھی وجہ یہی ہوگی, مطلب آخرت میں جو جلال ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ بھی اسی وجہ سے ہوگی کہ ان کے اوپر وہ تمام حجتیں تمام کی گئی ہوں گی, جو کسی طریقے سے بھی ماننے کا اگر ہو تو ان کے اوپر حجتیں تمام ہو چکی ہوں گی. اس کے بعد پر وہ کہیں گے کہ تو وہاں پر کوئی بات نہیں سنی جائے گی, مطلب وہاں مطلب وہ والی بات, کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں نے یہاں پر اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی ثابت کر لیا ہوگا کہ ڈسکوالیفائڈ ہے, تو لہٰذا پھر اس کے بعد ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. تو یہاں پر فرمایا کہ اس زمن میں غیرت کا ذکر اس کے ساتھ اس کے متعلق صاحب تمیز کا نقطہ سن لو, جس سے مراد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے, جو آپ سے ہم کی زوجہ طاہرہ اور آپ کے محب صادقہ ہے, انہیں بتقاض غیرت ایک نابینا شخص پر اپنی نگاہ نہیں پڑنے دی. یعنی نابینا شخص تو ظاہر وہ تو دیکھ نہیں رہا نا, وہ تو دیکھتا نہیں ہے, لیکن ان کو تو نظر آ سکتا تھا, تو وہ ان کے لیے بھی غیر محرم تھا, تو ان کو بھی دیکھنا گوارا نہیں فرمایا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ازواج مطہرات موجود تھی, عبداللہ بن مکتمی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کہا کہ آپ جائیں, تو ان نے کہا کہ تو نابینا ہے, فرمایا تم تو نابینا نہیں. تو مطلب یہ کہ یعنی وہ بات ہے کہ جو نظر ہے وہ کسی اور کے اوپر کیوں جائے. تو فرمایا کہ انہیں بتقاض غیرت ایک نابینا شخص پر اپنی نگاہ نہیں پڑنے دی, وہ جواب سے ہم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی, تو انہوں نے ایک نقطہ خیز جواب عرض کیا, یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر تو یہ ذکر تھا کہ محب بتقاض غیرت یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بیگانہ اس کے محبوب کو دیکھے, یعنی جو مستغنی ہے اس کو دیکھے, بیگانہ سے مراد یہاں پر مطلب اس مستغنی ہے اس کے محبوب, مگر اس کی تائید میں قصہ بیان کرنا جس میں محبوب نے بتقاض غیرت محبوب یہ گوارا نہیں کیا کہ محبوب کے سوا کسی اور پر نظر کرے, یہ دونوں باتوں میں تو تطبیق نہیں ہے. وہاں پر تو یہ ہے کہ غیرت کی بات ہے, تو یہاں پر یہ بات ہے کہ مطلب اس کو اس انداز میں جو پہلے وہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جیسے کلام میں فرمایا ہے نا کہ میں ان کے وجہ سے یا کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ مطلب اس کے بارے میں کچھ نہ جان لیں, تو اس کے ساتھ کیسے ملے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس میں محب نے بتقاض غیرت محبوب یہ گوارا نہیں کہ محبوب کے سوا کسی اور پر, ان دونوں باتوں میں تدابیر, اس کا جواب یہ ہے اس کے معاملے میں دراصل محبوب کی غیرت معتبر ہے, محبوب یہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی مجھے اس قسم کا دیکھے, ایسے شخص دیکھے جو مستغنی ہے, مطلب وہ یہ نہیں چاہتا, یعنی اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسے شخص کو بتایا جو کہ جیسے آپ سوسم سے بار بار فرمایا جاتا ہے نا کہ ان کی پرواہ نہ کرو, تو ان دو کہ میرا محبوب کسی غیر پر ملتفت ہو, میں میرا محب کسی غیر پر ملتفت ہو, اور اگر غیر پر ملتفت ہو تو وہ پھر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایسے عشق ارجائی مجھ پر بھی نظر کرے, یعنی جو دوسرے کی طرف مطلب دنیا کو لیا ہوا ہے, دنیا کے طلب میں ہے اور دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے تو وہ مجھ پر نظر بھی کرے. تو اس کا مطلب یہ کہ واقعتاً یہ دنیا کی جو محبت ہوتی ہے چونکہ وہ فوری چیز ہے, سامنے کی چیز ہے, تو اس میں انسان پاگل ہوتا ہے، اور وہ اس کو اگر کوئی نصیحت بھی کرتا ہے نا تو نصیحت برا سمجھتا ہے، ان کے مخالف ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں نصیحت کرتا ہے۔ قارون کا واقعہ، میں قارون میں یہی بات ہے نا کہ ان کو کہا گیا تو قارون نے کیا جواب دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ جو لوگ ہر جائی ہیں، مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اپنے اس محبوب کی طرف نہیں بلکہ دوسری چیزوں کی طرف بھی وہ کر سکتا ہے، تو ایسے ہر جائی محبوب کی طرف مطلب ملتفت نہیں ہوتے۔ یہی بات ایسا آئندہ کسی کو حاصل ہوتا ہے، محبوب کے ارادہ کا تابع ہوتا ہے، اس لیے ایسے ملتفت لغیر کے لیے وہ محب صادق بھی چاہتا ہے کہ وہ عاشق ہر جائی محبوب کو نہ دیکھے، اور یہ غیرت حاصل ہے اشعار والا کا۔ اب جو ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، 19 نمبر، اچھا یہ آ گیا، مطلب اب کس ساتھ جو ہے نا جس کے ساتھ استباط ہو رہے، دفتر ششم آیت نمبر 19، آمدن غریر بخانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و گریختن عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پنہا شدن، ایک نابینا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، عائشہ صدیقہ بھاگ کر چپ جانا، اندر آمد پیش پیغمبر غریر کائے نوا بخشتن تنور ہر خمیر، اے تو میر یہ تو میراب او من مستسقیم مستغاث المستغاث ساقیم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک نابینا صحابی آئے اور عرض کیا کہ اے حضور، جو تنور کو ہر قسم کے خمیر سے سامان بخشنے والا ہے، یا حضرت آپ پانی کے مالک ہیں، میں پانی کا طالب ہوں، اے میرے ساقی فریاد ہے فریاد ہے، یعنی تنور میں جتنی قسم کی چھوٹی بڑی موٹی پتلی روٹیاں لگتی ہیں اور نکلتی ہیں آپ ہی کے سامان سے مہیا ہوتی ہیں، اور مراد اس سے یہ کہ آپ تمام اغذ روحانی کے قاسم ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انما القاسم اللہ ہوتی، پانی سے بھی روحانی آبی حیات پڑھ دے، چو درآمد آ غریر از در شتاب عائشہ بکری بخر احجاب، جب وہ نابینا دروازے سے آئے تو حضرت عائشہ جلدی سے پردے میں جانے کے لیے دوڑی، ممکن ہے صحابی نے اپنے نابیناؤں کے سبب استیذان کی ضرورت نہ سمجھی ہو، ورنہ اگر استیذان کرتے تو جناب صدیقہ ان کی آواز سن کر پہلے ہی پردے میں چلی جاتی، اب ان کو آ کے آتے دیکھ کر پردے میں جانا پڑا، ذاں کے واقع بود آ خاتون پاک آز غیوں اور رسول رشکناک، کیونکہ وہ پاک بیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیوری سے واقف تھی کہ اگر بیٹھی رہوں گی تو آپ کو ناگوار ہوگا، جیسے وہ دوسرے واقعہ میں بتایا گیا۔ آگے اس غیرت کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے زیبا تر بود رشکش فزون ذاں کے رش از ناز خیز ادیا بنون، جو شخص زیادہ حسین ہوتے ہیں اس کی غیرت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اے فرزند دو غیرت موجبات ناز ان حسن جمال سے پیدا ہوتی ہے، اور حضور کے سب سے زیادہ زیبا تر ہونے میں کیا کلام ہے، آنچی خوبہ ہم ادارند تو تنہا داری، گند پیراں شوئی را قما دہند چونکہ از زشتی و پیری آگہن، دیکھو بوڑھی عورتیں اپنے شور کو صحبت کے لیے کنیز تک دیتی ہیں اور ان کو اس پر کوئی رشک نہیں آتا، کیونکہ اپنی بدصورتی اور بڑھاپے سے آگاہ ہیں، پھر ان کو کیوں رشک آئے، رشک تو خوبصورتی کے لیے لازم ہے۔ حضرت بالکل وہ جس کو کہتے ہیں نا حقائق بیان کرنے میں، وہ ذرا بھر بھی وہ شرم نہیں کرتے، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، اور یہی بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے باتیں، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت تو اس قسم کا۔ اس پر ایک واقعہ بھی میں نے سنا ہے، پورا بیان تو نہیں سنا ہے، حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہے، کسی نے شیئر کیا، اس میں حضرت نے بیان کیا کہ وہ تھے وہ حسن نظامی، وہ ذرا ہمارے کابر کے تھے نقاد میں تھے، حسن خواجہ حسن نظامی، تو خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا کہ بشتی زیور تو کوکشاستر ہے، اس میں تو بڑی گندی گندی باتیں، ہاں جی تو ایسے اور ایسے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ کے دکان پہ گئے تھے، وہاں خواجہ حسن نظامی بھی ظاہر کسی کتاب کو لینے کے لیے آئے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کو بھی پتہ نہیں تھا کہ خواجہ حسن نظامی ہے، تو اس پہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ تصویروں کے بارے میں بات چلی، تو کوئی رسالہ تھا اس پر، تو انہوں نے کہا کمال ہے، لوگ کہتے ہیں ناجائز ہیں تصویریں، حالانکہ اس وقت تو صرف مطلب جو ہے نا وہ ایک علت کی وجہ سے مطلب اس کو منع کیا گیا تھا، آج کل تو یہ والی بات نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیوں مطلب لوگ اس پہ اعتراض کرتے. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم علت کی وجہ سے کہتے ہو، تو پھر تو مطلب حرام تو پہلے کہا گیا تھا نا، کہتے ہاں. تو انہوں نے کہا علت کی وجہ سے آپ اس کو حرام ہونا ختم کر رہے ہو، کہتے ہیں ہاں. تو انہوں نے کہا پھر زنا کا علت حرمت بھی ختم کرو، کیونکہ اس میں بھی وراثت کے مسئلے پڑتے ہیں دوسرے، تو اگر اسی کا لکھ کر دے دیا جائے کہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا تو پھر تو جائز ہو جائے گا. تو حیران ہو جائے ہو گیا کہ یہ کون ہے، کسی سے پوچھے کہ یہ کون ہے، انہیں کہا مولانا اشرف علی تھانوی ہے. تو فوراً جانے لگے، جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بس بھاگو یہاں سے، تو حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑا، کیوں جاتے ہو بھائی، اب سے ذرا بات کرنی ہے، سنیں کہ اب بجتی زور کو کوک شاستر کہتے ہیں. ہاں جی، اس نے کہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ان باتوں کی وجہ سے جو میں نے لکھی ہے اس کو کوک شاستر کہتے ہیں، تو یہ بات تو بہت دور تک چلی جائیں گی، تو مطلب حدیث شریف میں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں اور قرآن میں بھی آئے ہیں، تو پھر آپ کہاں گان رکھ جائیں گے؟ پھر ان کو بھی کوک شاستر کہیں گے، پھر کیا طریقہ ہوگا آپ کا؟ کیونکہ یہ مسئلے تو حدیث شریف. انہوں نے کہا آپ صرف مجھے بتائیں کہ یہ مسئلے قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہیں یا نہیں ہیں. اس نے کہا جی ماخوذ ہے. جب ماخوذ ہے تو پھر اس کا مطلب اصل تو ان کا قرآن و سنت ہو گیا، تو قرآن و سنت میں بھی یہ چیز آ گئی، جب آ گئی تو پھر آپ اس کو بھی کوک شاستر کہیں گے. بس یہاں پنس کے فجاہ سے نظام ہے. آخر میں وہ مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہے، بس صرف اس کی اردو ذرا مشکل ہے. آج پورے میں نہیں پڑھا، ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی بات فرمائی ہو، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو ممکن ہے کہ شاید اس کے بارے میں بھی کچھ بات فرمائی ہو. بہرحال سر میں بات یہ کہ جو انعد میں اور بغض میں اور حسد میں بات کی جائے نا، اس کا تو کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ دلیلیں عارضی دلیلیں ہوتی ہیں، مطلب اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ پھر بھاگتے ہیں، مطلب جس وقت سامنے ہو جائے نا تو پھر بھاگتے ہیں، پیٹھ پیچھے بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے پھر بھاگتے ہیں، کیونکہ ظاہر پر جواب تو نہیں بن پڑتا. تو خیر یہاں پر بھی مطلب یہ والی بات ہے کہ حضرت نے بالکل کل کے بات کی کہ بعض عورتیں جو بدصورت ہوتی ہیں یا بڑا بوڑھیاں ہوتی ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو کے لیے شادی کا بندوبست بھی کر لیتی ہے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ قریض بھی دیتی ہے، کیونکہ اس وقت پرانے دور کی بات ہے. چو جمال احمدی در ہر دکون کہ بدست فریزان، یہ اس کا اصل کدھر ہے، اس کا اصل یہ کچھ مسئلہ ہے. یہ بدست اے فریضہ، اے فر، فر کا کچھ مطلب نہیں ہوتا، فر اگر اکیلے کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا. کون سا ہے؟ یہاں کہ بدست اے فریض دانشون، تو فر علیحدہ کیا ہے اور مطلب یز اس کے ساتھ ملا دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو کون سمجھے گا؟ تھوڑا سا اس کی کون کر رہا ہے آج کل پروف ریڈنگ؟ ہاں، تو اس نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے، تو پھر یہ کیا چیز کر رہے ہیں؟ یہ دو تین میں نے اس طرح آج دیکھی، مطلب ان سے کہنا ضرور تھوڑا سا محتاط رہے نا، ہمیں تو بیان کرنا ہوتا ہے نا، بیان کے دوران تو رکاوٹ پڑ جاتی ہے. چو جمال احمدی در ہر دکون کے بودس اے فریض، اے فریض دانش اون، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے برابر دونوں عالم میں کب ممکن ہے؟ ارے کا تو نور خداوندی مددگار ہے۔ نازہائے ہر دکون اورا رسد، غیرتیں آخرشید ست تورا رسد۔ جب یہ بات ہے تو آپ دونوں عالم بر کے نازو کہا کہ اور غیرت بھی ان 100 درجہ کے آفتاب کہا کہ چنانچہ آفتاب رسال جو جمال و کمال میں بظاہر آفتاب سے 100 درجہ بڑھ کر ہیں، بتقاضا غیرت فرماتے ہیں۔ کان درف گندم بکی وہاں گوئی را، درکشید اختراں ہے روئی را۔ میں نے دعوی حسن کی گیند سب سے بلند ستارہ زحل پر پینک کیے، اے حسن و جمال کے ستارو خبردار اپنا منہ چھپا لو، اب تم کو میرے حسن کی نمائش کرنے کا حق نہیں ہے۔ درشوا بے نظیرم لا شوید، درشوا بے نظیرم لا شوید، ورنہ پیش نور من رسوا شوید۔ میری بھی مثال شعاع میں تم معدوم ہو جاؤ جس طرح طلوع آفتاب سے ستارے مان پڑ جاتے، ورنہ میرے نور کے سامنے رسوا ہو جاؤ گے۔ البتہ میرے غیوبت میں اپنے نور کا اظہار کر لیا کرو تو مضائقہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ستارے اگر بالکل نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے جی، نظر ہی نہیں آتے، لیکن اگر نظر آئیں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے آئیں گے، تو مطلب جائے گا یعنی جس کا مطلب اس کی کوئی وہ نہیں ہوگی، تو اس کا نظر نہ آنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ وہ مطلب ذلت اور رسوائی والی بات ہو جائے گی۔ مطلب یہ مثال دے رہے ہیں۔ از کرم من ہر شبے غائب شوم، کے روم الا نمائم کے روم۔ چنانچہ میں تمہاری رعایت کے لیے ذرائع کرم ہر شب غائب ہو جاتا ہوں، اور اس وقت میں آسمان سے عالم سے کب جاتا ہوں، لیکن ظاہر ہی دکھاتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، میں ہوتا تو ادھر ہوں لیکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کہ تاکہ تم بھی کچھ ظاہر ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ تاشما بے من شبے خفاش وار، پر زنا گردی رگردی متار، تاکہ تم میرے غیبت میں شب کے وقت چمگادڑ کی طرح فضا میں کچھ پرواز کرو۔ ایک صاحب نے مجھ سے عجیب بات پوچھی، امریکہ میں، سوری کینیڈا میں، لیکن کسی خاندانی بزرگ کے اولاد میں۔ مجھے کہا کہ میرے بزرگ جو تھے نا، وہ پردادا تھے شاید، وہ چشتی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں تھے، تو کیا میں اس سے بیعت ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا بیعت تو کسی زندہ شیخ سے ہوتا ہے آدمی، کیونکہ بیعت ہونا تربیت کے لیے ہوتا ہے، وہ تربیت کوئی زندہ شیخ ہی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی شخص جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ اگر بیعت کے لائق ہو تو پھر کوئی بزرگ بھی لائق نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کا حق نہیں کہ وہ پیر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو باقی کی باتیں پھر چل سکتی ہے، مطلب وہی والی بات ہو گئی نا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو پھر کس کی بات ہوتی؟ یعنی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس وقت نظر آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس وقت نظر آئے جب وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ اگر موجود ہوتے تو عثمان رضی اللہ عنہ نہیں آ سکتے تھے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھپ جانا ہے یہ بھی ایک متن ہوتا ہے کہ دوسروں کے کام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ تاشما بے من شبے خفاشوار، پر زنا گردید گر ای متار، تم میری غیبت میں، تاکہ تم میری غیبت میں شب کے وقت چمگادڑ کی طرف فضا میں کچھ پرواز کر لو۔ ہم چتا اوساں پرے غردہ کنید، باز مست و سر خوش و ماجب شوید، اور ان موروں کو پیش کر لو اور پھر پر دکھاتے وقت مست و سر خوش اور خود پسند ہو جاؤ۔ بن گرید آ پائے زشت امتیاز، ہم چچارے کوب وت شم آیاز، مگر اس وقت بھی دفعہ وجب کے لیے تم کو چاہیے کہ قوت تمیز سے اپنے بدصورت پاؤں کو بھی دیکھ لو، اس پرانی جوتی کی طرح جو ایاز کے لیے منظر شمع تھی۔ یعنی یہاں پر دور دور جا رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ مور کی مثال لی کہ مور جو ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب اپنے پاؤں کو دیکھتے تو روتا ہے، مطلب مشہور ہے کہ جب پاؤں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے، کیونکہ پاؤں جو ہے نا اس کے بڑے بدصورت ہوتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتے تم بھی اگر اپنے پاؤں کو دیکھو تاکہ تمہیں بھی اپنے عقل آ جائے، ہاں جی اس پہ ناز نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرانی جوتی کی طرح جو کہ جو بیاض اپنے اس نے سنبھالی ہوئی تھی، تو وہ اس کو بار بار دیکھتے تھے، اس کے لیے وہ شمع کی طرح تھی، کیونکہ اس کو شمع ہدایت سمجھ لیتے کہ تاکہ وہ پھول نہ جائے اور پھول کر اپنے مقام کو بھول نہ جائے. تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ تم بھی کبھی کبھی اپنی اصل کو دیکھ لیا کرو. حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہت بعض جگہوں پہ بہت کلیئر کلیئر باتیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے، وہی کوک شاستر والی جو بات، تو وہ بہت اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء جاؤ نا تو ذرا دیکھو کیا چیز نکل رہا ہے، تو ذرا اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ مطلب کیا تمہارا مقام ہے. اور واقعتاً اگر دیکھا جائے تو انسان کا مقام کیا ہے، وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ والی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں، کہتے ہیں ہاں بالکل پتہ ہے، تو ماضی میں گندے قطرے تھے، اب گندگی کے ڈولو، پھر گندے کے ڈھیر ہو گئے. ان تینوں باتوں میں سے کون سی بات غلط ہے؟ گندے قطرے میں تو کوئی شک نہیں، قرآن سے ثابت ہے، اور گندے کا ڈول ہونا بالکل ثابت ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے جو چیز بھی باہر آتی ہے وہ گندا ہوتا ہے، چاہے خون ہے، چاہے پیپ ہے، چاہے پیشاب ہے، چاہے بول براز ہے، چاہے مطلب جو ہے خون ہے، جو بھی ہے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ پاک چیز جو باہر آتی ہے وہ توک ہے، توک ہے سب سے زیادہ پاک چیز، مطلب جو جسم سے باہر آتی ہے وہ توک ہے. توک کو بھی کوئی اپنے توک کو بھی نہیں چاٹتا، ذرا پلیٹ میں کوئی اس کو اپنا توک رکھ لو، چاٹ لے گا کوئی؟ حالانکہ وہ خود اپنا توک ہوگا. تو اس کی وجہ کہ انسان کا اندر کیا ہے، یہ تو باہر اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے، یہ مطلب جو ہے نا وہ یہی ہماری چمڑی جو ہے وہ ذرا پروٹیکشن ہے، مطلب اسے اس نے ہمیں چھپایا ہوا ہے اور ہمیں خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، ورنہ اس چمڑے کو ہٹا دو تو اندر کیا ہے، گندی گندے. تو یہ چیزیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں، نتیجتاً عجب سے بھول جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا، واہ ایسے اور ایسے ایسے، ہمیں نہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، کون ہوں، ایسے ہی ہوں. اور گندے کے ڈھیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس وقت فوت ہوتا ہے تو بعض لوگ محبت کی وجہ سے کہتے ہیں جی ابھی اس کو دفن نہ کرو، ہاں جی ذرا مطلب کہتے ہیں عورتیں بالخصوص، ہاں جی تو اگر نہ دفن کرے تو پھر اگلے دن خود بخود دوڑ کے آئیں گے، جلدی جلدی مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں، معاملہ خراب ہو رہا ہے، ہاں جی اس وقت پھر جو ہے نا وہ دوڑ لگتی ہے، کیونکہ وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تقریب کا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں پھر سب بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ مطلب جلدی جلدی دفن کر لو. تو چیز ٹھیک ہے، وہ تو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اس نظام کی موجودگی میں انسان موجود رہتا ہے، بچا رہتا ہے، لیکن جیسے وہ نظام بند ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد تقریب کا ایسا عظیم نظام ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں ایک ٹریلین جراثیم موجود ہے انسان کے اندر، اس انتظار میں کہ جیسے مر جائے تو بس وہ اٹیک کرتے ہیں اور وہ ذروں کو مطلب کاٹ کے جو نا مطلب وہ کر لیتے ہیں، وہ اس کے جو بخرے بخرے کر لیتے ہیں، یعنی پانی علیحدہ کر لیتے ہیں، گوشت علیحدہ کرتے ہیں، تمام چیزیں علیحدہ، سڑ جانا شروع، یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زیادہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ انسان جو ہے نا، انسان ہے تو مٹی سے بنا ہوا نا، ظاہر ہے مٹی، اور مٹی میں جائے گا، جنس امیر والا جنسی مٹی میں جائے گا، تو مٹی میں جا کر مٹی ہو جاتا ہے نا، تو اس مٹی میں مٹی ہو جانے کا جو پروسیس ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ مطلب جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو گوشت بنا ہے وہ تو ایک کیمیکل، ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ فیزیولوجیکل پروسیس ہے جس کے ذریعے سے بنا ہے، اس سے گوشت بنا ہے، لیکن ہے تو مٹی نا اصل میں، اس کے جو تمام چیزیں وہ تو مٹی سے آئے ہوئے ہیں. تو جس وقت وہ زندگی کی وجہ سے وہ گوشت بنا ہوا ہے، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اس میں جانا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ پروسیس کیمیکل شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ سارے، اس کو سڑنا اور گلنا کہتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں اس کو جلدی دباؤ۔ ہائے ہائے، روح نمائم صبح بہر گوش مال، تا نہ گردید ازمنی ذہل شمار۔ پھر صبح کے وقت تمہارے تنبیہ کے لیے میں اپنا جمال دکھاتا ہوں تاکہ تم خود پسندی کے سبب سے دو ذخیرہ ہو جاؤ۔ ان اوپر کے اشعار میں آپ سے ہم کے فضائل کے لیے آفتاب کے حوالے سے استغارہ کیا گیا، اور حقیقت اس مجاز کی یہ کہ جس طرح کیوان کی بلندی تمام کواپ سیارہ پر مسلم ہے، اس طرح آپ سے ہم کا مرتبہ شرف تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ بادس خدا بزرگ تو یہ ختم قسم ہوتا، تمام ارباب معارف اور ائمہ علوم اسی ایک آفتاب سے اقتباسی انوار کرتے ہیں اور اس کے انوار علوم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اگر کوئی بدنصیب اس کلید سے مستثنا ہو اور اس نے خودسری کا سر اٹھایا تو آپ کے نور کے آگے مسلمہ کی طرح کذاب کہلایا اور رسوا ہوا۔ تاہم بہت سے احوال میں آپ کی شفقت پدری نے اغماز سے بھی کام لیا اور ہر شے غائب شوم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاکہ آپ کی روحانی فرزند خود اپنے علم کے بل پر چلنا اور میدان اجتہاد میں قدم بڑھانا سیکھے۔ فرزنا گردید گردی امتار سے یہ مقصود ہے، لیکن یہ دائرہ پرواز آپ ہی کا متعین کیا ہوا ہے، ان سب کی اجتہادی و قیاسی تگودود آپ ہی کے اشارات سنت کے ماتحت عمل میں آتی ہے۔ کہ روم اللہ نمائم کے روم فقص علیہ الباقی وللہ الحمد لما فہمنی حضرت تعویل ولا افتخر بھی بل اتحدث بالنعمت من اللہ جلی۔ مطلب یہ کہ جو انسان کسی طرح بھی جانتا ہے، یعنی خیر کی چیز کو، وہ آیا اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروائی۔ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اب ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی منتج ہوتا ہے، مطلب جاتے ہیں ادھر ہی، ادھر سے آئے ہیں، اور ہم ثابت کرنے والی جو بات کریں گے تو ادھر تک لے جائیں گے ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اصل وہی ہے۔ تو اس میں پھر ثابت کرنے میں اجتہاد کا کام چلتا ہے، اور اس میں غلطی کی بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ریفرنس ہے وہ ہے وہی، اصل وہی ہے جس کے ساتھ ہم تقابل کرتے ہیں کہ اپنی بات کو صحیح بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحیح بات تک پہنچے، اس میں راستہ ہمارے پاس یہی ہے، قرآن سنت ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو کسی اور کے اجتہاد کی کیا ویلیو ہو سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور بات ختم۔ دیکھو کلالہ والی بات جیسے مجھے اکثر یاد آ جاتی ہے، کلالہ کے بارے میں آپ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نا کہ کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پتہ چلتا تو مجھے یہ خلافت سے زیادہ عزیز تھا۔ تو اب ایک علمی بات ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں خاموشی تھی تو پھر سر پکڑ کے سارے بیٹھ گئے، لیکن ظاہر مطلب ہے کہ یعنی وہ تسلی والی بات تو نہیں ہو سکتی تھی نا، تو گنجائش والی بات ہو سکتی تھی کہ ایک کچھ حضرات نے کلالہ کچھ کو سمجھا، کچھ حضرات نے کچھ کو سمجھا، اور پھر اس کے اوپر تقریباً فیصلے وہ ہو گئے، مطلب جو ہے نا وہ اجتہادی فیصلے ہو گئے، اور پھر امت میں بھی یہ تقسیم ہو گیا، کچھ لوگوں نے کچھ کو مانا، کچھ لوگوں نے کچھ کو مانا، اور یہ ساری باتیں اس طرح چل پڑی۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ یعنی اس میں ایک اللہ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا انکار کفر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار تو کفر تھا، لیکن اجتہادی بات کا انکار کفر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ظاہر مطلب ذہنی والی بات آ جاتی ہے نا کہ واجب کا ہم کیسے تعریف کرتے ہیں، تو ذہنی والی بات آ جاتی ہے، تو جو ذہنی چیز ہے تو اس کا انکار تو کفر نہیں ہوتا، البتہ ان میں سے کسی ایک کو ماننا ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کے ساتھ اختلاف جائز ہے، پیغمبر کے ساتھ اختلاف جائز نہیں ہے. تو اسی میں اللہ پاک نے وسعت کر دی اور آسانی کر دی. تو اس میں یہ ہے کہ ورنہ یہ کہ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تابعی نے بات کی, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو یہ کرتے اور یہ کرتے اور یہ کرتے, کچھ باتیں اس طرح کی. تو اس صحابی نے کہا خبر بھی ہے اس وقت تم کن کے پاس ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے ان کے مقابل کسی کے پاس ہوتا, اپنے آپ میں رہے, اس وقت مسلمان ہونے ہی بہت بڑی بات تھی کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی, مسلمان ہونے ہی بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ پاک نے اگر آپ کو اس امتحان میں نہیں ڈالا تو شکر کرو. تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو یہ منافقین کیا تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مطلب ان کو اپنے لیے سخت لگتی تو اس سے انکار کر لیا, لیکن جرت نہیں ہوتی تھی انکار کے تو منافق بن گئے. مطلب یہی بات بن گئی نا کہ وہ یعنی ایمان تو لے آتے لیکن پھر چونکہ وہ اتنا زیادہ وہ جرت ان میں نہیں تھی یا اتنے زیادہ وہ اس میں نہیں تھی تو پھر اختلاف کر لے. تو اختلاف کرنے میں یہ والی بات تھی کہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تو اس وقت ممکن نہیں تھا, تو پھر دل میں اس بات کو رکھتے تو یہ منافق بن جاتے. تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے, اور جو لوگ بھی اس طرح یعنی ان کو اللہ پاک نے آسانی دی ہے تو اس آسانی کو مان لیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک ہم سائنٹیفک اگر بات کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ صراط مستقیم پیغمبر کا راستہ ہے. پھر صحابہ کرام نے تھوڑا سا اس کو مطلب یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا لائن سے ذرا تھوڑا سا تنگ مطلب چوڑائی کا ایک وہ بنا لیا, پٹی بنا لیا, اس پہ چل پڑے. ہاں جی, اور بعد میں امت والوں نے ذرا اس کو اور چوڑا کر دیا. مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہونے کی گنجائش ہے, اور جتنا جتنا قیامت تک لوگ پہنچتے ہیں نا تو یہ چوڑائی ذرا نسبتاً زیادہ ہو رہی ہے, گنجائش بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ دوری کی وجہ سے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے, تو یہ جو چوڑائی مطلب بڑھ رہی ہے اسی لیے بڑھ رہی ہے تاکہ لوگ کم از کم اصل پہ قائم رہے اور بالکل یہ آؤٹ نہ ہو جائے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہیں, اور یہ آسانیاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرما لیتے. تو یہاں پر جو انہوں نے شعر فرمایا ہے کہ میں چپ جاتا ہوں تاکہ تم بھی ذرا چل سکو اور اپنے آپ اپنے جو مطلب جو جوہر ہے وہ دکھا سکو. میرے خیال میں یہ کافی ہے آج کے لیے. آخر دعوان الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السميع. آپ کیا نماز کتنے بجے ہوتی؟ 56 ہو گئی. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح
اللهم اجعلني وازم شكرك واكثر ذكرك واتبع نسيتك وفز وسيتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت فذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك احب الاشياء عندي وقت اني حاجات الدنيا مشوق الى لقائك واذا اقربت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرضني من عبادك. اللهم اني اسالك الصيانه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا. اللهم اني اسالك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل اليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك واسدني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم التب في تيسير كل اسير فان تيسير كل اسير عليك يسير واسرك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم اغفرني فانك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانه فانك تعلم خيانه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى لا تسقي عن القلب بظروف الدم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دماء والراس جمع. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي اجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين الرحمن الدنيا ورحيمة أنت ترحمني فرحمني برحمة تره تغنيني بيان رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام وأسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تؤتينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وأن نعمل هلك. اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم ارضني من قضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو هبت تأجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا يشاء إلا يشاء الآخرة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمتك من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شاسي وتسلو بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شهادي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني من كل سوء. اللهم آتني إيمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبلغ أمنيتي ومسألتي من خير وأتى أحدا من خلقك أو خير ما تموتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيك وفيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أزل بك حاجتي من قصرى وإن قصرائي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور وشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من لعب السير ومن تيبة السلافة السبور ومن فتنة القبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمن الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المكربين الشهود الركع السجود الموفين من الوعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلني من عبيدك المهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك ومن أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الدعاء عليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزل مني سؤال ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله نستحدثنا ولا بربي يبيد ذكرك تبدعنا ولا عليك شركائك دون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا عنك على خلقك أحد من فنشك فيك تبارك وتعاليت فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لكم مماتها ومحياها وإن أحييتها فحافظ بما تحفظ بعبادك الصالحين وإن أمت فاغفر الله وارحمها. اللهم إني بالعلم وزيني بالهمة وأكرم من التقوى جمل من العافية. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلى الله سيدنا مولانا محمد بارك الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة والكامة هذا محمد على سيدنا والفضيلة والمكنات. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان، لا يتوب فيه العليم ولا يستهفي من الحليم، قلوب قلوب العاجم وألسنة ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك أهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن أزيته وشتمته وجلدته ولعنته فجل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذك من البرز ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليه ومن إليه ومن قول وعمل، ومن شر ما تأخذ بناصيتي. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد، من شر نفسي وشر الشيطان وشركي، وأن نقترف على أنفسنا سوءا ونجره إلى مسلم، أو اكتسب خطية وذنبا لا تغفر من ذلك المقام يوم القيامة. وتقبل هذه الدعوات فيك محمد الشرف علي وعبد المصطفى ومحمد المصطفى ومحمد علي ومحمد شفي عبد الماجد ومولانا محمد الشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وسبي محمد اقبال المدني وسيد الاشياء وسيد تسمو وسيد تسمو رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين فيك يا ابائهم وماتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى سيد الكائنات وكل المخلوقات صلاة تسبق العالم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.